بسم الله.
صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على
اللهم صل
آل
على
محمد.
محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. آج اس وقت جو بعض اہل فکر، اہل دانش، اہل بصیرت، احباب کی فرمائش پر گفتگو کا موضوع مقرر ہوا ہے، وہ قرب الہی سے متعلق ہے، پیمانۂ قرب الہی. یہ عنوان بظاہر بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن اپنے تمام ابعاد کے پیش نظر یہ عنوان بہت وسیع الذیل ہے. یعنی اس عنوان پر گفتگو کی گہرائی اور بلندی نامتناہی ہے. حق سبحانہ و تعالی ایک ثابت حقیقت ہے، اس حقیقت کے اثبات سے بے نیاز ہو کر گفتگو کا محور یہ ہونا چاہیے، اس مقدمے کو پہلے ہی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں جو قرب کا مفہوم ہے وہ زمانی اور مکانی مفہوم نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات زمان اور زمانیات، مکان اور مکانیات سے منزہ ہے، بالاتر ہے. اس لحاظ سے جب ہم قرب حق سبحانہ و تعالی کی گفتگو کرتے ہیں تو یہاں کوئی قرب مکانی مقصود نہیں ہوتا ہے. قرب مکانی کی بحث آ ہی نہیں سکتی ہے درمیان میں، اس لیے کہ حق سبحانہ و تعالی اپنے تمام شؤون ربوبیت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں. تو ناگزیر طور پر اس قرب کے تعلق سے دو اصطلاحیں سامنے آتی ہیں، دو مفاہیم سامنے آتے ہیں، دو زاویے سامنے آتے ہیں. ایک قرب عام اور ایک قرب خاص. یوں تو تفصیلی مباحث میں علم عرفان نظری میں اور علم عرفان عملی میں اور حکمت الہیہ کے مباحث میں مختلف مبانی پر، مختلف بنیادوں پر، مختلف اساسوں پر، مختلف زاویوں سے قرب کے اقسام اور قرب کے مراحل، قرب کے منازل اور قرب کے وسائل سے بحث کی گئی ہے. لیکن ابتدا ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ ایک قرب عام ہے اور ایک قرب خاص. قرب عام ناحیہ حق سبحانہ و تعالی سے ہے، یعنی اس ذات نامتناہی کی نسبت سے وہ ذات اپنی ہر مخلوق سے قریب ترین نقطے پر موجود ہے، قریب ترین منزل پر موجود ہے. وہ ذات حق سبحانہ و تعالی کسی سے دور نہیں ہے. چنانچہ استواء حق سے متعلق جو تاویل بیان کی گئی ہے مکتب اہل بیت میں، مدرسہ اہل بیت میں بالخصوص، اور بعض علماء عامہ نے بھی جنہوں نے اقتباس کیا ہے، استفادہ کیا ہے فرامین ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے، وہ بھی اسی بات کو ماننے پر مجبور ہوئے ہیں کہ استواء حق سبحانہ و تعالی یعنی عرش پر مستوی ہونا، استواء علی العرش، ان اللہ علی العرش استوا وعلی العرش استوا، یہ جو قرآن مجید میں تعبیر آئی ہے اس سے مراد یہی ہے کہ ہر مخلوق سے وہ برابر کے فاصلے پر ہے، یعنی کوئی فاصلہ ہی نہیں، ہر مخلوق سے قریب ہے. جس طرح سے کہ اس سورہ مبارک ہے قاف میں ارشاد ہوا ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، انسان سے خطاب ہوا کہ اے انسان ہم تجھ سے شہرگ حیات سے، تیری شہرگ حیات سے، شہرگ گردن سے زیادہ نزدیک ہیں. یہ قرب عام ہے، یہ قرب عام ہے. بالکل اسی طرح جس طرح فلسفے میں بحث ہوتی ہے کہ علت اپنے معلول سے جدا نہیں ہو سکتی، جس قدر علت معلول سے قریب ہے فلسفے میں، اسی طرح معرفت کی منزل میں حق سبحانہ و تعالیٰ کا وجود تمام مخلوقات سے قریب ہے. یہ ہے قرب عام، یہ قرب عام ہے، وہ ہر ایک سے قریب ہے، کوئی شے اس سے دور نہیں ہے، یعنی حقیقتاً دور نہیں ہے، نہ حقیقتاً دور ہے نہ کسی اور لحاظ سے، ناحیہ حق سے، اس کی جانب سے، اس زاویے سے اگر دیکھیں، وہ خالق ہے ہر شے کا، وہ رب ہے، وہ مصور ہے، وہ باری ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور، تو وہ ہر شے سے قریب ہے، کوئی شے دور نہیں ہے اس سے اور کوئی شے اس کی دسترس سے باہر نہیں ہے. یہ ہے قرب عام. تو عموماً جو ہم اس طرح کے عناوین قائم کر کے بحثیں کرتے ہیں اور کنجکاوی کرتے ہیں، تلاش و جستجو کرتے ہیں فکری اور عملی، وہ دوسرے ناحیے سے، ناحیے خلق، اپنی طرف سے ہم حق سبحانہ و تعالی سے کتنے قریب ہیں. اس لحاظ سے ہمارا قرب زیر بحث آتا ہے اور آنا چاہیے. یہاں پر نظری بحثیں اور عملی بحثیں دونوں آگے بڑھانے سے پہلے मैं एक मिसाल अर्ज कर दूं जो तजरीबी मिसाल है और मानूस मिसाल है, और वो मिसाल वालिद और वलद की है। वालिदैन वमा वलद, वालिदैन और औलाद। एक वालिदैन, एक वालिद, एक वालिदा एक घराने में उनके कई बच्चे होते हैं, फर्ज कीजिए दो तीन चार बच्चे, दो तीन चार बच्चियां हैं, या दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं। माँ बाप के लिए दोनों बराबर हैं, माँ बाप दोनों को बराबर की निगाह से देखते हैं, बाप की पेदराना शफकत और माँ की ममता दोनों के लिए बराबर है। लेकिन दोनों बच्चे अपनी फर्माबरदारी, अपनी इताअत शियारी और अपने हुस्न अमल, अपने सलूक के एतबार से ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप से भी बिल्कुल मसावी रुतबा दर्जा रखते हैं। कोई बच्चा शरीर है, कोई बच्चा माँ बाप का बहुत फरमाबरदार है। जो बच्चा माँ बाप का बहुत फरमाबरदार, इताअत शियार और हुस्न सलूक करने वाला है, माँ बाप से बिर वालिदैन करने वाला, जमाने के गुजरने के साथ साथ यकीनन वो बच्चा माँ बाप के ज्यादा करीब कहलाएगा, करीब होता जाएगा उनके दिल से नजदीक, उनके हकीकी वजूद से नजदीक। और वो बच्चा जो बार बार नाफरमानी करेगा और माँ बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करेगा, माँ बाप की ममता और शफ़क़त के लिहाज से तो वो शामिल शफ़क़त और शामिल मोहब्बत मादरी रहेगा, लेकिन बहरहाल वो उस बच्चे की नस्बत से जो बहुत ज़्यादा इताअत शियार, फरमा बरदार और बिर वालिदैन करने वाला, हुस्न सलूक करने वाला नहीं है, ये बच्चा दूर समझा जाएगा और हकीकतन दूर होता जाएगा। यही सूरत हाल है अल्लाह सुबहानहु व तआला और उसके मखलूकात के दरमियान। जिस तरह आदम के दो बेटे मशहूर हैं, एक हाबील और एक काबील, हाबील नेक और इताअत शियार थे और काबील जो कि कातिल हुआ बाद में, ये आदम से इनकी कुर्ब, इनके कुर्ब और इनके बुअद का तसव्वुर कर लीजिए कि एक करीब था और एक दूर हो गया। इसी तरह मखलूकात हैं, अल्लाह सुबहानहु व तआला की जानिब से, नाहिये हक से, उस तरफ से सब बराबर से करीब हैं अल्लाह के, लेकिन मखलूकात अपनी इताअत शियारी के लिहाज से, अपने फहम के लिहाज से भी, अपनी मारिफत के लिहाज से भी और अपनी इताअत शियारी के लिहाज से भी मुख्तलिफ मनाजिल पर हैं, मुख्तलिफ फासलों पर हैं, इधर से फासले पैदा हो गए। अब इन फासलों को मिटाने के लिए, इन दूरियों को मिटाने के लिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने खुद हुक्म फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान लाने वालों, अल्लाह का लिहाज करो, अल्लाह का ख्याल रखो, अल्लाह की कदर शनासी का सबूत दो, अल्लाह के इताब व अज़ाब से बचो, डरो, वब्तगू इलैहिल वसीला, उससे करीब होने के लिए वसाइल इख्तियार करो। तो क़ुर्ब इलाही के मबाहिस में नज़री तौर पर भी, नज़रियाती लिहाज से भी और अमली एतबार से भी चंद चीज़ें ज़ेर बहस आती हैं, एक वसाइल और एक मराहिल और मनाजिल। इसीलिए बुज़ुर्ग उरफ़ा ने मसलन जब किताबें लिखी सैर व सलूक में और इरफान में, तो बाज़ किताबों का नाम इस तरह से आपको मिलेगा कि मनाज़िलुस्साइरीन। साइरीन जमा है सायर की, सायर यानी सैर व सलूक इख्तियार करने वाला, چلنے والا، آگے بڑھنے والا، قدم اٹھانے والا، اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنے والا، اللہ کی طرف سفر اختیار کرنے والا، وہ ہے سائر الی اللہ. تو سائرین کے منازل، ان کتابوں میں بحث کی گئی ہے منازل، کتنی منزلیں ہیں اللہ تک پہنچنے کی. یعنی یہ جب منازل کا تصور ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، تو یہاں لازمی طور پر ذہن جو ہے وہ انسان کا، ایک عام انسان کا ذہن مکانی مفہوم کی طرف جاتا ہے. یہاں بعد مکانی اور منازل مکانیہ کا کی بات نہیں، بلکہ یہ سب معنوی منازل ہیں، یہ سب وجودی منازل ہیں. انسان حق سبحانہ وتعالی سے رشتہ توحید کو مستحکم کرنے کے لیے، رشتہ وحدت و وحدانیت کو مستحکم کرنے کے لیے جو کچھ بھی عمل انجام دیتا ہے وہ وسائل قرب الہی ہیں، اور پھر اس عمل کو انجام دینے میں، نتیجہ حاصل کرنے میں بہت سے منازل آتے ہیں، مراحل آتے ہیں، ان مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان منازل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اس اعتبار سے پھر جس منزل پہ پہنچتا ہے انسان، وہ منزل قرب خاص کہلاتی ہے اس قرب عام کے مقابل میں. ناحیہ حق سے، اس جانب سے قرب عام ہے، اور اس جانب سے جب انسان سعی و کوشش و قد و کاوش کرتا ہے تو پھر قرب خاص کی منزل حاصل ہوتی ہے. عرفانی مباحث میں دو اصطلاحیں اور استعمال ہوتی ہیں، یہ خاص عرفاء اور صوفیاء کی زبان پر زیادہ آتی ہیں یہ دونوں اصطلاحیں، اور یہ ایک حدیث قدسی سے ماخوذ ہیں. اس کے پرتوں میں، اس کی روشنی میں یہ دو اصطلاحیں وجود میں آئیں. ایک ہے قرب فرائض اور ایک ہے قرب نوافل. وہ حدیث جس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ حدیث تمام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، یعنی اس حدیث کے کچھ فقرے صحیح بخاری میں بھی ہیں، اور اس حدیث کے کچھ فقرے جو ہیں وہ کافی میں بھی ہیں، کتاب شریف کافی علامہ ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی کی کافی جو کتب اربعہ میں ہے، اور بلکہ کافی سے بھی پہلے بعض علماء اس کتاب کو بھی کتب اربعہ میں شمار کرتے تھے، اور بعض علماء اس کو شامل کر کے کتب خمسہ کے قائل تھے، حدیث میں شیعہ مجموعہ حدیث میں جو معتبر ترین کتابیں ہیں. تو ایک کتاب ہے جو جس کے مصنف بھی علامہ کلینی سے پہلے ہوئے ہیں، اور وہ کتاب بھی علامہ کلینی سے پہلے لکھی گئی ہے، اور وہ ہے کتاب المحاسن، علامہ محدث خبیر ثقہ اور جلیل اور ثبت ابو عبداللہ برقی، محاسن برقی مشہور ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور حضرت امام باقر علیہ السلام حضرت امام صادق علیہ السلام سے کبھی ابان ابن تغلب اور کبھی ابن حامد ابن بشیر اور کبھی حنان ابن صدیر کے حوالے سے یہ روات ہیں، یہ سب کے سب روات جلیل القدر ہیں. یہ حدیث ہمارے ہاں بھی موجود ہے اور دوسرے مصادر میں بھی موجود ہے، جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قربت چاہتا ہے، قریب سے قریب تر ہونا چاہتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب وہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے نزدیک ہوتا ہے تو پھر وہ منزل ہوتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں محبت کرتا ہوں تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں. یہ بڑی لطیف و بڑی عظیم و شان حدیث ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو فقرے ہیں وہ بہت اہم فقرے ہیں. اس حدیث کی روشنی میں قرب فرائض اور قرب نوافل کی اصطلاح وجود میں آئی، جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے عائد ہونے والے فرائض، اللہ سبحانہ و تعالی جو فریضہ کسی پر عائد کرے، اسے قربتاً اللہ، یعنی بس اس جذبے سے، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کام دیا ہے جو مجھے کرنا ہے ضرور، یہ کرے بخاطر خدا، اور اس میں ایک بقدر سر سوزن بھی، ذرہ برابر بھی، تل برابر بھی ریا شامل نہ ہو، نفس شامل نہ ہو. جب واجبات اور فرائض اس طرح ادا کیے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص مقام قرب عطا فرماتا ہے، وہ کہلاتا ہے مقام قرب فرائض. پھر فرائض سے آگے بڑھ کر اگر انسان نوافل بھی ادا کرتا ہے، نافلہ نمازیں ہوں، یا نوافل ایک عام اصطلاح ہے، یعنی مستحبات ادا کرتا ہے بخاطر خدا، وہ دیکھتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند ہے، چاہے اس نے ہم پہ واجب نہ کی ہو، ہم اس اللہ کی پسندیدہ بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی پسندیدہ بات کو پورا کرنے کی کوشش کا سچا جذبہ اگر ہو اور انسان وہ نوافل انجام دے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرب نوافل کا رتبہ عطا کرتا ہے. یہ تفصیلات بہت ہیں ان تمام عناوین کے ذمہ، قرب فرائض اور قرب نوافل. اور جب یہ بحثیں چھڑتی ہیں تو عموماً لوگ اس کے آثار ڈھونڈنے لگتے ہیں اور آثار پہ گفتگو کرتے ہیں کہ قرب نوافل حاصل ہوگا تو پھر کیا حاصل ہوگا، یعنی کیا ہم طیل عرض کرنے لگیں گے، یعنی کیا ہم ہوا میں اڑنے لگیں گے، یعنی کیا ہم پھر مٹی کو سونا بنانے لگیں گے. جہاں یہ فکر ہوئی وہیں وہ اصل راستے سے دور ہو جاتی. اس فکر میں کبھی کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے آثار نصیب ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ بخاطر آثار ہم عمل کر رہے ہیں، نہیں، عمل تو بخاطر خدا ہونا چاہیے، بخاطر خدا. خدا کو پسند ہے یہ بات، اس لیے میں کر رہا ہوں. اب وہ مجھے کیا عطا فرمائے گا، نہیں عطا فرمائے گا، اس کی مرضی، اس کی رضا. ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قدم اٹھائے، یہ ضروری نہیں تھا کہ ہر جنگ میں علی فتح کر کے واپس آئیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قدم رکھتے تھے فتح ان کے قدم چومتی تھی، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر جنگ میں قدم رکھتے تھے جام شہادت نوش کرنے کے جذبے کے ساتھ. اور بعض جنگوں میں حضرت زخمی بھی ہوئے ہیں، خود جنگ احد میں بھی آپ کے اوپر کچھ زخم آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زخم آئے، اور جنگ خندق میں آپ کی پیشانی پر، آپ کے فرق اقدس پہ بھی زخم آیا، جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی، جس طرح آج زخمی ہوئے ہو، جہاں آج زخم لگا ہے، اسی جگہ تمہارے فرق مبارک کو ایک شقی جو ہے وہ زخمی کرے گا، اور تمہارے سر کے لہو سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی، اور اس وقت تمہاری شہادت ہوگی. تو یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قدم اٹھاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے فتح مند دنیا کی نگاہ میں آئے. وہ فتح مند تھے، فتح مند ہیں، فتح ان کے قدموں سے کبھی جدا نہیں ہوئی، لیکن شہید ہوئے، لیکن شہید ہوئے، لیکن پامال ہوئے، لیکن ان کا سر نوک نیزہ پہ پھرایا گیا، لیکن ان کی عزت طیبہ و طاہرہ دیار بدیار پھرائی گئی. تو ظاہری آثار، ظاہری نتائج، ظاہری انعام و اکرام، ظاہری الطاف الہیہ، ظاہری عافیت، عافیت کوشی، اس لحاظ سے نہ واجبات ادا کرنے چاہیے اور نہ نوافل، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، میرے مالک کو، میرے رب کو یہ امر پسند ہے، یہ بات پسند ہے، تو بس ہمیں انجام دینی ہے. اس کی پسند، وہ خوش ہو جائے. اب خوشی، اللہ کی خوشی کسے کہتے ہیں، اور یہ کوائف کس طرح اس کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، یہ بحثیں علم کلام میں کی گئی ہیں، اس کا یہ موقع نہیں. یہ موقع صرف یہ ہے کہ میں عرض کروں اجمالاً مختصر طور پر کہ ایک قرب کا مفہوم قرب عام، ایک قرب کا مفہوم قرب خاص. قرب خاص میں پھر یہ مباحث آتے ہیں، قرب فرائض، قرب نوافل. میرا خیال ہے جو محدود وقت ہے آج، وہ اس لحاظ سے ابھی صرف ان اصطلاحوں کا متعارف کرا دینا کافی، اور اس کے بعد دیکھیں ان تمام مباحث میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ ہمیشہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو تمام مباحث کو مختصر سے مختصر لفظوں میں سمیٹ، ایسے جامع فقرے، ایسی جامع تعبیر، ایسی بلیغ عبارت اور ایسا ایکسپریشن جس میں تمام مطالب سمٹ آئے اور وہ کی ورڈ کی حیثیت حاصل کر لیں کہ اگر وہ باتیں یاد رہ جائیں، وہ فقرہ یاد رہ جائے، تو تمام مطالب آپ کے ذہن میں محفوظ رہیں، اور چاہیں تو آپ اسے پھیلاتے چلے جائیں. تو اس اعتبار سے قرب حق سبحانہ وتعالی کے مباحث میں پہلے تو میں عرض کر دوں کہ یہاں یہ تین چیزیں اہم ہیں. سب سے پہلے وسائل قرب، وسائل کی بحث، دوسری بات مراحل، تیسری بات منازل. اور یہ وسائل کیا ہیں؟ ظاہر نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، حج بھی وسیلہ ہے، جہاد بھی وسیلہ ہے، زکوٰۃ بھی وسیلہ ہے، خمس بھی وسیلہ، سب وسیلے قرب حق کے ہیں. لیکن قرب کی معراج یہ ہوتی ہے کہ جو دو قریب حقیقتیں ہیں ان میں محبت کا رشتہ قائم ہو جائے. یہ ہے خلاصہ قرب، کمال قرب، ذروۂ کمال قرب، نقطۂ معراج قرب. یہ دو حقیقتیں ایک دوسرے سے محبت کے رشتے میں آ جائیں. قرآن مجید گواہ ہے، قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اس مقام قرب کو حاصل کرنے کا جو وسیلہ ہے وہ ہے اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آیت موجود ہے، اور پھر وہ آیت جو سورہ مبارکہ آل عمران میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول آپ یہ کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی سے تم محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری اقتداء کرو. یحببکم اللہ، نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اتنا واضح پیغام ہے قرآن مجید کا کہ اس پیغام کے بعد پھر کسی قسم کی جو بہت سے حتیٰ کہ بزرگان علم و ادب بھی جو بہت سی بحثیں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اس عنوان پر اور اصطلاحوں میں گم ہو جاتے ہیں اور گم کر دیتے ہیں، ان مباحث کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. خلاصہ مباحث قرب حق سبحانہ و تعالی اور پیمانہ قرب یہ ہے جو دو لفظوں میں ادا کیا جا سکتا ہے، التزام شریعت اور اعتصام ولایت. بس دو فقرے یہ اگر یاد رہ جائیں، تمام مباحث قرب اور تمام مباحث قربات اور تمام مباحث عرفان نظری و عملی سب سے مٹ آتے ہیں. التزام شریعت سختی کے ساتھ، قدم بہ قدم، نفس بہ نفس شریعت کا التزام کیا جائے، پکڑے رہیں اس رسی کو. اعتصام ولایت، محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و محبت. ولایت بھی بمعنی صرف محبت نہیں ہے، محبت کے ساتھ خود کو ان کا محکوم بنا دینا ہے اور ان کو اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے. حاکم، یہ ولایت صرف محبت کی حد تک بات نہیں ہے. اگر یہ دو باتیں حاصل ہیں، التزام شریعت اور اعتصام ولایت، واعتصموا بحبل الله جميعا. وہاں بھی یہ عرفانی بحث بھی ہے، وہ صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور تفرقہ اندازی نہ کرو، افتراق نہ پیدا کرو، انتشار پیدا نہ کرو. یہ صرف ایک سماجی و سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بھی حقیقی توحیدی اور عرفانی مسئلہ ہے. اور تعویل اس آیت کی بیان کی گئی ہے، جس تعویل میں ہمارے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، کہ یہاں حبل اللہ سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، یا مراد یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو یعنی دامن ولایت علی ابن ابی طالب کو سب کے سب تھام لو اور انتشار نہ کرو، اختلاف نہ کرو. تو اعتصام ولایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت محمد، ان کی ولایت اور التزام شریعت مو بمو، نفس بنفس، طہارت، صلاۃ، صوم، حج، زکاة و خمس و صدقات، جہاد و مجاہدات، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ تمام چیزیں اور عبادات سے لے کر معاملات تک پوری زندگی اگر شریعت کے حدود میں رہے اور زیر سایہ ولایت رہے جذبہ اطاعت مصطفیٰ کے ساتھ، تو انشاءاللہ قرب حق کے وہ مقامات حاصل ہوتے ہیں انسان کو، جن پر وہ ناز کر سکتا ہے اور اپنی تمام عمر سجدہ شکر الہی میں بسر کر سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
جی، جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام ضرور مینشن کریں. اور سٹی جی تنویر،
اس طرح سے ہوں
جی سوال پوچھیں. جی برادر علی مرتضیٰ سوال پوچھیں.
السلام علیکم آبا.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام علی مرتضیٰ ہے، میں چکوال سے بات کروں.
جی فرمائیں.
آغا میں بڑے عرصے سے میں کوئی اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کا، تو میں اس میں مطلب کہ ہم مختلف سیکٹس کے وہاں پہ دوست ہیں، اس میں میں کافی دیر سے میں مسئلہ خلافت و امامت کی بحث میں میں سرچ کر رہا ہوں، اس بارے میں میں پڑھ رہا بھی ہوں. تو اس میں میرا یہ سوال یہ تھا، میری جو میرے اندر جو ایک کنفیوژن ہے جو دور نہیں ہو رہی، وہ یہ کہ ہم امامت کو ہم اصول دین میں لیتے ہیں، تو اصول دین کی باقی جو چیزیں ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر توحید کو نہیں مانتا یا نبوت کو نہیں مانتا یا قیامت کو نہیں مانتا، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو امامت کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی ہے، اسے ہم ذریات دین میں نہیں لیتے. اور دوسرا یہ کہ امامت کا، دوسرا میرے سے سوال یہ تھا کہ امامت کا کیوں ایز اے صراحتاً قرآن میں اس طرح واضح ذکر نہیں ہے جس طرح قیامت اور باقی چیزوں کا ہے. یہ دو سوال آگا، اگر ان کنفیوژن تھی میری کافی عرصے سے میں ان کے بارے میں سرچ کر رہا ہوں، تو یہ کنفیوژن دور نہیں ہو رہی میری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے ادھر مجلسیں، پوری پوری مجلسیں اسی عنوان سے پڑھی ہیں کہ قرآن، یہ جو بار بار سوال آتا ہے کہ قرآن مجید میں امامت کا صراحتاً ذکر کیوں نہیں ہے، اس کا جواب دیا ہے. یہ ایک مغالطہ ہے، یہ محض مغالطہ ہے. قرآن مجید میں امامت کا بہت صراحت سے اور بہت وضاحت سے بیان موجود ہے. قرآن مجید کا اپنا اسلوب ہے، قرآن مجید کا اپنا اسلوب کلام ہے، اور اس اسلوب کے لحاظ سے قرآن مجید میں نہایت وضاحت اور صراحت کے ساتھ امامت کا مسئلہ موجود ہے. یہ ایک محض مغالطہ، یعنی پہلے ایک غلط مفروضہ قائم کیا کہ قرآن مجید میں نہیں ہے، پھر یہ سوال قائم کیا گیا کہ کیوں نہیں ہے. نہیں, قرآن مجید میں ہے, موجود ہے اور جگہ جگہ موجود ہے. کہیں اجمال کے ساتھ وہی جو قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ بڑی بحث کو سمیٹ کے دو تین لفظوں میں ادا کر دیتا ہے, اور کہیں تفصیل کے ساتھ. قرآن مجید میں امامت وہاں بہت وضاحت کے ساتھ سامنے آتا ہے, یہ موضوع جو سورہ مبارکہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی بات کی گئی ہے, بیان کی گئی ہے. وہ تنہا ایک آیت کافی ہے, لیکن قرآن مجید میں اس کے علاوہ بھی امامت پر باقاعدہ روشنی ڈالی گئی ہے. تو یہ اگر آپ چاہیں تو میں طول جواب و طول کلام سے بچنے کے لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ میری تقریریں یوٹیوب پر موجود ہیں, اور قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان میں کلیدی آیت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جو بیان ہے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں, اور اس میں قیامت تک آنے والی امامت الہیہ کا بیان اجمالاً موجود ہے, اور ایسا اجمال جو وضاحت بدامہ اجمال ہے, یعنی اجمال ہے, ابہام نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اجمال یعنی مختصر اختصار کے ساتھ, اور ایک ہوتا ہے ابہام یعنی بات مبہم ہے, واضح نہیں ہوئی. یہاں اجمال ہے لیکن ابہام نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے مقامات ہیں جہاں امامت کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی. اس کے بعد پہلا سوال جو آپ نے کیا تھا کہ جو لوگ امامت کے منکر ہیں ہم انہیں مسلمان تو مانتے ہیں, یہ حکم الہی, اور یہ بھی حکم الہی اور حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی میں, اور اس تاویل کے ساتھ ہے کہ جو لوگ امامت نہیں مانتے, ایسا نہیں کہ مطلقاً امامت نہیں مانتے. جو کتاب علم کلام میں علماء اہل سنت نے تصنیف فرمائی ہیں اس میں انہوں نے وضاحت کے ساتھ امامت کی بحث چھیڑی ہے, اور یہ کہا ہے کہ امامت ایک ناگزیر مسئلہ ہے, امامت سے مفر نہیں ہے, کوئی نہ کوئی امام ضرور ہونا چاہیے. وہ مصداق امام میں کہ امام کون ہو, یہ شخص یا یہ شخصیت, وہاں وہ تاویل کرتے ہیں. اگر واقعاً کسی شخص پر, اگر واقعاً کسی فرد پر, کسی شخص پر امر الہی, حکم الہی اور حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصداق امام یعنی امام علی ابن ابی طالب ہیں ان کے لیے ثابت ہے, اس کے بعد بھی وہ انکار کرے تو یقیناً کافر ہے, کسی شک کی گنجائش نہیں, اس لیے کہ وہ تکذیب پیغمبر, تکذیب قرآن اور تکذیب حق اور انحراف مرتکب ہوگا. لیکن عموماً بہت سے لوگ ایسا نہیں کہ ان کے سامنے شفافیت کے ساتھ یہ مسئلہ روشن ہو, چونکہ شفافیت کے ساتھ بہت سے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ روشن نہیں ہے, چاہے غفلت کے پردے پڑے ہیں, جہل کے پردے ہیں, نادانی کے پردے ہیں, تاویلات کے پردے ہیں, اس لیے از راہ لطف و کرم الہی, از راہ رأفت و رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, از باب رأفت و رحمت خود اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو ہم اس دار دنیا میں با توسل و با شفاعت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان مانتے ہیں. ہم انہیں مسلمان مانتے ہیں چونکہ کم سے کم وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اور ہم مأمور ہیں انہیں مسلمان ماننے پر, یہ حکم الہی کی پابندی ہے. ورنہ اگر واقعاً حکم الہی نہ ہو اور یہ ثابت ہو کہ اس شخص کے سامنے امر واضح ہے اور پھر بھی نہیں تسلیم کرتا تو وہ کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ زیادہ پریشان نہ ہو, یہ دونوں مسئلے اتنے پیچیدہ نہیں ہیں بلکہ بہت واضح ہیں. اور کوئی سوال؟
سلام آگا, میرا سوال ہے کہ نا تقریباً ایک ویک ہو گیا ہے, میرا جو دل ہے نا ہر وقت اتنا تڑپتا رہتا ہے اور بے چینی سی اور پریشانی سی,
میں کچھ سن نہیں پا
رہا ہوں. تو نا جو ظاہری وجہ ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ میری نا مطلب
نہیں سمجھ میں آیا کچھ, آواز صاف نہیں آئی, معافی چاہتا ہوں, میں سن نہیں پایا کچھ, مفہوم نہیں ہو سکا واضح.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
قبلہ سب سے پہلے تو اللہ آپ کو صحت دے, سلامتی دے,
پروردگار آپ سب کو صحت و عافیت سے رکھے انشاءاللہ.
جی الہی آمین.
بشیر علی آپ کہاں سے بات کر
رہے ہیں؟ میں سر پاکستان سے بات کر رہا ہوں, پاکستان کے شہر جھنگ سے بات کر رہا ہوں, اور علامہ صاحب کا بڑا ہی ہم چاہنے والے ہیں, ہم دو سباب ہمارا حلقہ احباب, اور آغا جان میں بھی کنورٹڈ شیعہ ہوں کچھ عرصہ سے, تو آغا جان یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرب الہی جو ہے, قرب الہی حاصل کرنے کے لیے, اور ہمارا جو آج کل جو معاشرہ چل رہا ہے, اس معاشرے میں جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں, اس معاشرے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم قرب الہی بھی حاصل کریں اور قرب آئمہ بھی حاصل کریں, کیونکہ معاشرہ جو ہمیں جہاں جس جگہ لے کے چل رہا ہے, پیچیدگیاں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, پاکستان میں ہوں, انڈیا میں ہوں, ایران میں ہوں, یا عراق میں ہوں, کہیں بھی ہوں, وہ بہت پیچیدگیاں ہیں, تو اس کے حوالے سے کچھ گائیڈ کیجیے گا تاکہ ہم جو ینگ جنریشن ہے اس کو صحیح طرح ہم گائیڈ بھی کر سکیں اور خود بھی اپنے آپ پر انفرادی طور پر اسے صحیح لے کر چل سکیں. جزاک اللہ.
سوال آپ کا بہت واضح اور روشن ہے, لیکن اس کا جواب بھی روشن ہے. دیکھیے جو مسلمات دین ہیں, جو مسلمات شریعت ہیں, جو واضح ترین احکام ہیں ہمارے سامنے, فرائض واجبات و محرمات, ان میں کسی, جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کسی کمپرومائز یا کسی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہے. جہاں بھی رہیں آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں, فرائض اگر آپ کو ادا کرنے کی مہلت مل رہی ہے, فرصت مل رہی ہے, یہ امکان میسر ہے کہ آپ فرائض ادا کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کو جا سکتے ہیں, فرائض شریعت کو, ارکان شریعت کو قائم کر سکتے ہیں, تو بس ٹھیک ہے, آپ صراط مستقیم پر گامزن ہیں, اور خود دنیا کے معاملات میں مبتلا ہو کر, خود کو تکلفات میں مبتلا کر کے مکروہات دنیا اور محرمات میں ملوث نہ ہو جائیں یا ملوث نہ ہو جائیں. ملوث ہو جانے کے معنی یہ ہیں, اس میں مفعول کے صیغے میں, کہ دوسرے آپ کو ملوث کر لیں, ملوث ہونا کہ نہیں, ارادتاً خود آپ مبتلا ہو جائیں. تو مثلاً گھر, سر چھپانے کے لیے گھر موجود ہے, چھوٹا ہے, کمزور ہے, لوگ آپ کو غریبوں کی فہرست میں گنتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ صرف اس لیے کہ اپنی مالی حیثیت کو بیان نمایاں کرنا چاہیں اور ایک معاشرتی تفاخر کی دوڑ میں آ جائیں اور آپ بینک کے لون لیں اور سود ادا کریں, حرام میں مبتلا ہوں اور بڑا مکان لیں, تو یہ ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نفس پر جبر کرنا ہوگا. یہی وہ مقام ہے جہاں خود اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا ہوگا, کہ نہیں, کوئی ہمیں معمولی انسان سمجھتا ہے, سمجھتا رہے, کوئی فقیر سمجھتا ہے, سمجھتا رہے, دوسروں کے سمجھنے نہ سمجھنے کا موضوع ہی ذہن میں نہیں آنا چاہیے. ہمیشہ ایک سالک الاللہ, سائر الاللہ کے سامنے ہوتا ہے, خدا کی نگاہ میں میں کیا ہوں اور میری نگاہ میں خدا کیا ہے. سامنے کسی مخلوق کو رکھنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ کیا سمجھ رہا ہے, وہ مجھ پہ ہنس رہا ہے, وہ مجھ پہ رو رہا ہے, وہ مجھے چڑھا رہا ہے, وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور اپنے درمیان معاملات صاف رکھنے چاہیے. اگر یہ روش اور یہ طریقہ اختیار کر لے انسان, جس سے کبھی خواہ نہ خواہ غافل ہو جاتے ہیں, ہم سب غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ورنہ یہ مسئلہ بہت روشن ہے. ابو ذر کی سیرت سامنے رکھیے, عمار کی سیرت سامنے رکھیے, صرف معصوم ہی نہیں, معصوم تو معصوم ہیں, معصوم تو معصوم ہیں, آپ ان کے ان غلاموں اور ان اصحاب اور ان چاہنے والوں کی سیرتیں خوب پڑھیں اور اس کو سامنے رکھیں. یہ پڑھنے سے نفس کو, ذہن کو بڑی تقویت ملتی ہے, بہت نور ملتا ہے. حضرت ابو ذر نے کیسے زندگی بسر کی, حضرت سلمان نے کیسے زندگی بسر کی, عمار یاسر نے کیسے زندگی بسر کی, تمام رکاوٹیں کے باوجود امام حسین کی آواز پر حبیب نے کس طریقے سے اپنے کو کربلا پہنچایا, دوسرے جو نہیں پہنچ سکے وہ کیسے نہیں پہنچ سکے, بعد میں نادم ہوئے, شرمندہ ہوئے, توبہ کی انہوں نے, لیکن حبیب نے کسی نہ کسی صورت سے اپنے کو پہنچا دیا. زہیر ملحق ہو گئے, تو امامت سے وابستہ ہونا، حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ پر آگے بڑھتے رہنا، یہ اتنا مشکل نہیں ہے اگر انسان عزم راسخ، مضبوط ارادہ رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کے لیے راستے اور روشن بھی کرتا جاتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے روشن کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں. تو آپ عزم کریں، اور یہ عزم کریں، ایک نقطے سے کام شروع کریں کہ ہم کوئی حرام کام نہیں کریں گے. بس ایک بات کا اپنے نفس کے ساتھ عہد کیجیے کہ ہم کسی واضح حرام کام میں مبتلا نہیں ہوں گے. دیکھیے پھر کس طرح روشن ہوتی جاتی ہیں راہیں، اور اپنے ساتھ کیے ہوئے اس عہد اور اس معاہدے اور اس وعدے پر کاربند رہنے کی کوشش کریں، مراقبے کے ساتھ اپنے نفس کا مراقبہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرمائے. فرمائیں، اور کوئی سوال ہے اس کے بعد؟
السلام علیکم قبلہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں جواد بات کر رہا ہوں آسٹریلیا میلبرن سے. آپ نے آخر کلام میں دو اصطلاحات التزام اور اہتزام، یہ اس کو کچھ مثالوں سے وضاحت کر دیں تو ہم تھوڑا ممنون ہوں گے آپ کے، شکریہ.
التزام کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اوپر لازم قرار دینا، ضروری قرار دینا، لازمی طور پر اس کو اختیار کرنا، یہ ہے التزام. اور اعتصام کے معنی بھی ہیں مضبوطی سے پکڑنا، تھامنا. تو التزام شریعت یعنی شریعت کو پوری طرح اختیار کرنا، نماز کی پابندی کرنا، طہارت کی پابندی کرنا. جو شخص مقلد ہے، عام انسان ہے، وہ کسی نہ کسی مرجع تقلید کی توضیح المسائل سامنے رکھے اور احکام دیکھے، احکام دیکھ کر اس پر عمل کرے، یہی ہے التزام. التزام یعنی یہ، التزام یہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے سوچا انشاءاللہ یہ بات ایسی ہوگی جو دل دماغ میں آیا ویسے ہی کر لیا، نہیں، جو دل دماغ میں آیا ویسے ہی کر لیا نہیں. دیکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے، طریقہ عمل کیا ہے، وہ طریقہ دیکھ کے اسی طریقے سے کام کریں، یہ ہے التزام. اور اعتصام یہ ہے کہ مضبوط ایمان ہو، اللہ کی وحدانیت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و خاتمیت، اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت و ولایت و حاکمیت اور ان کی عصمت پر، یہ اعتصام. اعتصام اس کا روٹ ورڈ ہے عین صاد میم، عاصمہ، اور اس سے افتعال ہے اعتصام. اور التزام اس کا روٹ ورڈ عربی میں ہے لام زے میم، جس سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ کام بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے، یہی ہے مفہوم. یہ کوئی ایسی مشکل اصطلاح نہیں ہے. التزام شریعت اور اعتصام ولایت، یہ میں نے پوری بحث کو مختصر کرنے کے لیے دو فقرے عرض کیے تھے آپ کے سامنے. یہ اور کوئی سوال ہے؟
جی رضوی صاحب کہاں سے بات؟
اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے فضیلت عطا کی کہ آپ سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. آپ شیان حیدری قرار کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامتی کی
زندگی عطا فرمائے، خدمت قبول فرمائے انشاءاللہ.
کہاں سے بات؟
اچھا قبلہ، میں علی تابش بات کر رہا ہوں حیدرآباد پاکستان سے.
فرمائیں.
اچھا قبلہ، میرے تین سوال ہیں. سوالوں کی فہرست تو بہت لمبی ہے لیکن شاید وقت کا تقاضا نہیں ہوگا کہ سارے سوال کر سکوں. کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی اپنے سوال کروں. جیسا کہ آپ اس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے، قرآن کا حوالہ دیا. تو جب اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب ہے تو قربت کے لیے آپ نے دوسرا حوالہ دیا کہ اللہ کی قربت کے لیے وسائل تلاش کرو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، زکوٰۃ ہو، اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. تیسرا آپ نے حوالہ دیا آل عمران کا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میری پیروی کرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو. تو میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ دو آیتیں آپس میں کیا تکرار کر رہی ہیں کہ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے ذریعے جو ہے وہ قربت اللہ تعالیٰ کی حاصل کرو. تیسرا سوال، دوسرا سوال میرا یہ ہے جیسا آپ نے حوالہ دیا قرآن کا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور گروہ بندی نہ کرو، تو اللہ کی رسی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد اہل بیت ہیں. تو یہ بینگ شیعہ تو ہم اس چیز کو مان لیتے ہیں، لیکن جو مکتبہ فکر اہل سنت ہیں یا دوسرے ہیں ان کو ہم اس پہ کیسے قائل کر سکتے ہیں؟ اچھا قبلہ ایک سوال اور ہے کہ اللہ جیسا آپ نے کہا کہ قرب فرائض اور قرب نوافل، اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اس وقت جو ہے وہ کس اسٹیج پر ہیں؟
کیا ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہے کہ آپ ایک ایک سوال کریں تاکہ
جی
میں مختصر جواب دیتا ہوا آگے بڑھوں؟
جی جی بالکل.
دیکھیے جو آپ کا پہلا سوال ہے، پہلے تو یہ بات ذہن عالی میں رہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی کسی قسم کا تضاد اور تناقض کہیں پر بھی نہیں ہے. اور خود میں نے جو تقریر شروع کی تھی اس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ قرب کے دو زاویے ہیں، ایک زاویہ زاویہ ہے ناحیہ حق سے، اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے اللہ تمام مخلوقات سے قریب ہے جس طرح ایک علت معلول سے قریب ہوتی ہے. اور وہ آیت جو بیان کی کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان سے شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہیں، وہ ناحیہ حق سے ہے. اور جو ہم قرب اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو حکم دیا گیا وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا اور مقامات پر کہا گیا کہ اللہ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، یہ ہماری جانب سے ہے. دو جانب الگ الگ ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ کی جانب سے اللہ سب سے برابر کی دوری یا برابر کے فاصلے یا برابر کی نزدیکی پر ہے، اور ہم مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ سے مختلف فاصلوں پر ہیں. تو ہم کو کہا جا رہا ہے کہ تم نزدیک ہونے کی کوشش کرو. تو یہ دو زاویے الگ الگ ہیں، ان میں کسی قسم کا کانفلکٹ یا کانٹرڈکشن نہیں ہے، تضاد نہیں ہے. یہ میرے اسی بیان سے واضح ہو گیا تھا جہاں میں نے عرض کیا قرب عام اور قرب خاص، تو کوئی تضاد نہیں ہے اس میں، کوئی تضاد نہیں ہے. آپ دوبارہ سماعت فرمائیے گا تو واضح ہو جائے گی بات، اور ویسے بھی قرآن مجید میں کہیں کوئی تضاد نہیں ہے. دوسرا کیا سوال تھا آپ کا؟
جزاک اللہ. اچھا قبلہ معذرت کے ساتھ مجھے ناحیہ حق کا تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں، میں نہیں جانتا کہ ناحیہ حق سے کیا مراد ہے. میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ قرب فرائض اور قرب نوافل کر کے جو ہے ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں.
آپ کے لیے اگر بس میں... یہ کافی ہے سمجھنا کہ واجبات اللہ کی طرف سے جو واجب واجب چیزیں ہیں، واجبات ادا کرنے سے ایک خاص مرتبہ قرب کا حاصل ہوتا ہے، اور جو چیزیں مستحبات ہیں وہ واجب نہیں ہیں لیکن نوافل ہیں مستحبات ہیں، ان کو ادا کرنے سے ایک اور مرتبہ قرب کا حاصل ہوتا ہے. آپ اتنا ہی سمجھ لیں تو کافی ہے.
جزاک اللہ قبلہ. اچھا قبلہ ناحیہ حق بھی یہی چیز ہے یا وہ کوئی اور چیز ہے؟
میں نے عرض کیا ناحیہ حق سے مراد ہے اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے، اس رخ سے. واضح ہوئی بات؟
جی
عابد مہدی.
سوال
کافی ہے، اتنے سوالات. اب میں
السلام علیکم آغا،
نگار ہمیں آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حصول علم کی راہ میں زیادہ سے زیادہ قد و کاوش کر سکیں، اور جو حضرات یہ سلسلہ قائم کر رہے ہیں اور قائم کیے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جناب عزیز مکرم حجت الاسلام مولانا شہاب صاحب جو قم میں بیٹھ کر کوششیں کر رہے ہیں، اور جو حضرات آسٹریلیا میں بیٹھ کر کوششیں کر رہے ہیں یا دنیا کے مختلف علاقوں میں اس نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور تشنگان علم و عمل کو سیراب کرنے کے لیے ایک مجاہدہ کر رہے ہیں، ایک عبادت کر رہے ہیں، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ تمام حضرات کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی زندگیوں میں سعادتیں اور برکتیں ودیعت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہدا والاستقامہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه، وطهر بطوننا من الحرام والشبهه، واكفف ايدينا عن الظلم والسرقه، واغضض ابصارنا عن الفجور والخيانه، واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحه، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبه، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظه. بجاه محمد وعترته الطاهره صلواتك اللهم عليهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لك.